إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم حاضرین جمعہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کو ہمارے معاشرے میں عام طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جوڑا جاتا ہے. یہ مہینہ آتے ہی ہر طرف جلسے اور جلوس کی شکل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑے ہی دردناک انداز میں بیان کیا جاتا ہے. مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس کی پوری دکان محرم کے مہینے سے چلتی ہے. محرم کا مہینہ آتے ہی یہ فرقہ محبت اہل بیت کا نام لے لے کر لوگوں کو بہکانے لگتا ہے. نام تو لیا جاتا ہے اہل بیت کی محبت کا اور گالیاں دی جاتی ہیں صحابہ کرام, لان تان کیا جاتا ہے صحابہ کرام, تو ہمارا آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت ہے کون اور اہل بیت کا مقام کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ اردو زبان میں بھی اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں. اہل کا مطلب ہوتا ہے والے اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر. اہل بیت گھر والے, اس کو انگریزی میں آپ فیملی بول سکتے ہیں, ہندی میں پریوار کہہ سکتے ہیں. ہماری عام بول چال کی بھاشا میں, ہماری عام بول چال کی لینگویج میں جب ہم کسی کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بیوی بچوں کا نام آتا ہے. داماد کا نمبر بعد میں آتا ہے, نواسے کا نمبر بعد میں آتا ہے. جب بھی ہم کسی کی فیملی, کسی کے پریوار, کسی کے گھر والوں کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بیوی بچوں کا نام آتا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب پانچ لوگ, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. ان کو پنجتن بھی کہا جاتا ہے, پنجتن پانچ. وہ کہتے ہیں کہ بس یہی اہل بیت ہے اور کوئی اہل بیت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری زبان میں, ہماری بول چال میں لفظ اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچے. اب بیوی بچوں کو ہی نکال دیا جائے اہل بیت میں سے, یہ بول چال کے خلاف ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک, 21 پارے کی لاسٹ آیات اور 22 پارے کی اسٹارٹنگ کی آیات ذرا ساتھ دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اے میری بیویوں, اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو, دنیا کی زینت کو چاہتی ہو, دنیا کی چمک دمک کو چاہتی ہو, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اے نبی کے گھر کی عورتوں, اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو, تم دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتی ہو, پتا لینا تو آؤ, امت تے کننا, میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, میں تمہیں دنیا کی چمک دمک دے دیتا ہوں. وہ اسر رہ کننا سراہن جمیلا, لیکن دنیا کی دولت دینے کے بعد میں تمہیں اپنے گھر سے عزت کے ساتھ ودا کر دیتا ہوں. تم محمد رسول اللہ کے گھر میں نہیں رہ سکتی. جسے دنیا چاہیے, جسے دنیا کی چمک دمک چاہیے, جسے دنیا کی دولت چاہیے, وہ محمد رسول اللہ کے گھر میں نہیں رہ سکتا. اللہ, یہ ہمارے نبی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ دنیا چاہیے تو نبی کے گھر میں مت رہو, نبی کے گھر میں رہنا ہے تو دین کی دولت کو تھام کر رہو. ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تھوڑا سا اونچا نہیں ہو جائے گا, بہت پریشانی ہو رہی ہے, بولا مجھے بار بار جھکنا پڑ رہا ہے, اس سے زیادہ اونچا ہو جائے گا.
گے.
تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا, دنیا میں رہے, دنیا میں زندگی گزارا, لیکن اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو ہمیشہ یہی تعلیم دی کہ دنیا سے دل مت لگاؤ. ایک حدیث دیکھیے بخاری شریف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا آپ سے ملنے کے لیے, نہیں اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے ملنے کے لیے, بخاری کی روایت, اور دروازے سے ہی آپ واپس چلے آئے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا جان میرے دروازے پر آ کر واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو اللہ کے رسول سے, پوچھو میرے ابا جان سے کہ آپ کی بیٹی نے ایسی کون سی غلطی کر دی, کون سی ایسی گستاخی کر دی کہ آپ اپنی بیٹی کے دروازے سے آ کے واپس چلے گئے. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی کیا بات تھی کہ آپ ہمارے دروازے پر آ کر واپس چلے گئے؟ آپ نے فرمایا, اے علی جب میں کل اپنی بیٹی کے دروازے پر پہنچا میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر ڈیزائن دار پردہ لٹکا ہوا ہے, میری بیٹی کے دروازے پر ایسا پردہ لٹکا ہوا ہے جس کے اوپر تصویریں بنی ہیں, ڈیزائن بنی ہیں. اے علی میں محمد الرسول اللہ اور میری بیٹی اس طریقے سے ڈیزائن دار پردے اپنے گھر میں لٹکائے, مالی ولی دنیا, اے علی تم ہی بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کا دنیا سے کیا لینا دینا ہے, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ جب میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی, میری بیٹی نے کب سے دنیا کو گلے سے لگا لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پتا چلی انہوں نے فوراً پوچھا کہ اے اللہ کے نبی وہ پردہ آپ ابھی کہیے, ابھی میں ہٹا دیتی ہوں, کیا کروں میں اس کو؟ آپ نے فرمایا اس کو کسی ضرورت مند گھرانے میں دے دو, اس کو کسی غریب گھر میں جہاں کپڑے کی ضرورت ہو وہاں وہ دے دو. یہ ہمارے نبی کا لائف اسٹائل تھا, یہ وہ تربیت تھی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے بچوں کو دی. میرے بھائیوں ہم اور آپ آج اپنی زندگی پر غور کریں اور ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. ہماری پوری زندگی دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے, دنیا کتنی کما لے اور یہی ٹریننگ یہی سبق اپنے بچوں کو بھی دے کے جاتے ہیں. آج دین یتیم ہو چکا ہے, آج دین کی بات کرنے والا اجنبی ہے, آج ہمارے گھر میں سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو دین نہیں ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے, دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ, محمد الرسول اللہ تمہیں دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ دولت لے کر تم اس گھر سے نکل جاؤ, اس گھر میں تمہیں رہنے کا ادھیکار نہیں. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اے نبی کے گھر کی عورتوں اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے, تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے, تمہیں آخرت کا گھر چاہیے یعنی جنت چاہیے, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو نیک عمل کرو. اگر آخرت چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو نیک عمل کرو, نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا. یہ تھی آیت نمبر 28, آیت نمبر 29. اب آیت نمبر 30 میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین, وكان ذلك على الله يسيرا. اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کسی نے کوئی بدکاری کا کام کیا، کوئی گندا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈبل سزا دی جائے گی. اگر نبی کے گھر کی کوئی عورت غلط کام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل سزا دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. یہاں سے 21واں پارہ ختم، اب 22واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو اللہ کی فرما برداری کرے گی، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، ایسی عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا، ڈبل اجر دے گا، اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. اس کے بعد نبی کے گھر کی عورتوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم بظاہر تو نبی کی عورتوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے تمام ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. کیا دیا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر واقعی میں تم اللہ کے نبی کے گھر کی عورتیں ہو اور تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، تو کان کھول کر سن لو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے. اے نبی کے گھر کی عورتوں، تم کوئی معمولی عورت نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو، تم سارے ایمان والے مردوں کی ماں ہو. یہ نبی کی بیویوں کو مقام حاصل ہے. نبی کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ ماں ہیں. اس لیے ہم نام لیتے ہیں تو ام المومنین کہتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت زینب، ام المومنین حضرت حفصہ، ہم تمام نبی کی بیویوں کے نام کے ساتھ ام المومنین لگاتے ہیں. یہ مقام ہے. تو قرآن ان کو ان کا مقام یاد دلا رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا اپنے مقام کو سمجھو، اور اپنے مقام کو سمجھتی ہو تو قرآن حکم دے رہا ہے. فلا تخذان بالقول. اے نبی کے گھر کی عورتوں، خبردار خبردار، تم کسی اجنبی مرد سے کبھی نرمی کے ساتھ بات مت کرنا. تمہارے دروازے پر اگر کوئی غیر محرم مرد آ جائے، کوئی اجنبی مرد آ جائے کسی کام سے، کسی ضرورت سے، اور تمہیں اس سے بات کرنا پڑ جائے، خبردار، کسی اجنبی مرد کے ساتھ تم نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا. تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ کوئی بھی آتا ہے، آواز لگاتا ہے، ہماری بہو بیٹیاں اوپر سے جواب دے دیتی. ٹھیک ہے، اگر کوئی جینٹس نہ ہو گھر میں تو لیڈیز جواب دے سکتی، مگر وہاں بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز میں کوئی ایسی لچک نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز میں سویٹنس نہیں ہونی چاہیے، آپ کے انداز میں، آپ کے لب و لہجے میں کشش نہیں ہونی چاہیے. اور یہی حکم موبائل کا بھی ہے. آپ نے اپنے گھر میں اگر عورتوں کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے تو ان کو قرآن کی آیت بھی سنا دی. آج بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس موبائل سے، اگر فائدہ ہے تو نقصان کم نہیں ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو ذرا رات کے آخری حصے میں آپ نکل کے ذرا مسلم سوسائٹی کا حال دیکھیے. ہر گھر سے کہیں نہ کہیں دو چار نوجوان لڑکے لڑکیوں کی آواز آپ کو ضرور سنائی دے رہی ہوگی جو راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. بڑے فتنے برپا ہو رہے ہیں میرے بھائیوں اس موبائل میں. قرآن حکیم نبی کے گھرانے کی عورتوں سے
مخاطب ہو کر ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی کے گھر کی عورتوں خبردار کسی اجنبی مرد سے تم نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنا، لچک کے ساتھ بات نہیں کرنا۔ تو کیا مطلب؟ بدتمیزی کی جائے، گالی گلوچ کیا جائے؟ نہیں، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بات کرنی ہے دستور کے مطابق، جو بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ بات، لیکن آواز میں، لب و لہجے میں، انداز بیان میں کوئی اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی کشش نہیں ہونی چاہیے۔ سمپلی بات کرو، بھائی کس سے بات کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی اجنبی آدمی کا فون آیا ہوگا آپ کے بھائی سے بات کرنے کے لیے، آپ کے باپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کے شوہر سے بات کرنے کے لیے، آپ ایک سمپل جو جواب ہے ٹو دا پوائنٹ بات کر کے بات کریں۔ تو یہ نبی کی عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں جمی رہو، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اگر کبھی تمہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے، کبھی تمہیں کسی ضرورت سے، کسی کام سے گھر سے باہر جانا پڑے، تو خبردار بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، زیب و زینت کر کے، اپنے آپ کو سجا دھجا کر نہ نکلو، پردے میں نکلو، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، زمانے جاہلیت والا طریقہ مت اپناؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر باہر نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے نبی کی عورتوں نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو۔ وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری گندگی کو پاک صاف کر کے تمہیں بالکل پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، تمہارا فلٹرائزیشن کرنا چاہتا ہے، تمہیں بالکل پاک صاف کرنا۔ یہ آیت نمبر 33 تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 پر یہ رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 34 کیا ہے؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کر لو۔ پتا چلا کہ عورت کو بھی قرآن کا حفظ کرایا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی حافظ قرآن ہو سکتی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ گھر میں جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی نبی کی حدیثوں کو بھی گھر میں پڑھانا چاہیے۔ یہ پورا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دیا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ رکوع ختم۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک ٹوٹل 7 آیتیں ہیں اس رکوع کے اندر۔ ان 7 آیتوں میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پوری آیات میں، پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھر کی عورتوں کو خطاب کیا، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس میں سے آیت نمبر 33 کا ایک ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے۔ آپ محرم کی کسی مجلس میں چلے جائیں، محرم کے موقع پر ہونے والے کسی جلسے میں چلے جائیں، جلسے کا جو خطیب ہوتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے، وہ اس آیت کو بھی پوری نہیں پڑھتا ہے، آیت کا اتنا ہی ٹکڑا پڑتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی تمہاری گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرنا۔ اب ایمان سے بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ پوری آیات آپ نے سنی، اس آیت میں اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ ایک مند بدھی کا آدمی، एक थोड़ी सी भी सूझबूझ रखने वाला आदमी भी समझ जाएगा कि इस आयत में दरअसल अहले बैत से मुराद अल्लाह के नबी की बीवियां हैं, इसलिए कि आगे पीछे पूरी आयत तो जो सिलसिले कलाम है उसमें उन्हीं को मुखातब किया गया। लिहाजा जो लोग ये जुल्म करते हैं, कहते हैं कि अहले बैत से मुराद से पंजतन पाक हैं, वो इंतहाई जालिम हैं और कुरान की आयत के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुरान करीम की यह आयत इस बात का मजबूत सबूत है कि हमारे प्यारे नबी की जो बीवियां थी, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत हफ्सा, हजरत जुवेरिया, हजरत मैमूना, हजरत जैनब, हजरत उम्मे सलमा, ये तमाम नबी की जो बीवियां थी, ये तमाम की तमाम अहले बैत में शामिल। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत हसन हुसैन अहले बैत में शामिल हैं कि नहीं? वो तो नवासे हैं। आमतौर से आदमी जब अपनी फैमिली की बात करता है तो नवासों को फैमिली में शामिल नहीं करता है। बोलिए, हमारी आम बोलचाल में हमने जब अपनी लड़की की शादी कर दी तो अब वो लड़की तो हमारी फैमिली में मानी जाएगी, लेकिन लड़की से पैदा होने वाले जो हमारे नवासे हैं, हमारी आम बोलचाल में वो नवासे अपने घर की फैमिली के फर्द माने जाते हैं। ये हमारी आम बोलचाल में, हमारी भाषा में यही है। तो क्या हमारे नबी के लाडले नवासे सैयदना हसन और सैयदना हुसैन ये अहले बैत में से हैं कि नहीं है? आइए सही मुस्लिम की एक हदीस अपने सामने रखें। सही मुस्लिम किताब व फजाइल सहाबा, हदीस को रिवायत कर रही है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा कहती है कि एक दिन अल्लाह के रसूल ससम तशरीफ लाए, घर में आए, वह अलैह मिर्तुन मुराहलुन मिन शारिन अस्वद, अल्लाह के नबी एक काले कलर की चादर ओढ़े हुए थे, ब्लैक कलर की, काले कलर की चादर ओढ़े हुए, और चादर डिजाइनदार थी, मुनक्कश। फजा अल हसन, हजरत हसन नबी अल्लाह ताला नु आए, अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपनी चादर के अंदर शामिल किया। थोड़ी देर के बाद उनके छोटे भाई सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला ने तशरीफ लाए, आपने उन्हें भी अपनी चादर में शामिल किया। थोड़ी देर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने तशरीफ लाए, आपने उन्हें भी अपनी चादर में शामिल किया। और उसके बाद आपकी लाडली और चहेती बेटी सैयदा फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला ने तशरीफ लाई, आपने उन्हें भी अपनी चादर में शामिल किया। सही मुस्लिम की रिवायत है, ये बात याद रखिए। और इन चारों को अपनी चादर में समेटने के बाद हमारे प्यारे नबी ने सूरह अहज़ाब की वही आयत करीमा, आयत नंबर 33, उसका वही टुकड़ा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, अल्लाह के रसूल ने तिलावत किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्ज अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। गोया अल्लाह के नबी ने ये इंडिकेट किया, अपनी उम्मत को यह संदेश दिया, ये पैगाम दिया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे अहले बैत में जिस तरीके से कुरान के मुताबिक मेरी बीवियां शामिल हैं, अब मेरा फैसला यह है कि मेरे नवासे हसन और हुसैन, मेरी बेटी फातिमा और मेरे दामाद सैयदना अली भी अहले बैत में शामिल हैं। तो गोया कुरान के नस से नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं और हदीस के नस से आपके ये चारों, आपकी बेटी, आपके दामाद और आपकी ये दोनों नवासे, ये चारों के चारों अहले बैत में शामिल। अब एक तीसरा सवाल कि क्या सिर्फ इतने ही लोग अहले बैत में कि और कोई भी अहले बैत में शामिल है? ये समझने के लिए आइए एक हदीस देखते हैं। ये हदीस भी सही मुस्लिम के अंदर किताब व फजाइल सहाबा में मौजूद है और हदीस के रावी हैं हजरत जैद इब्न अरकम। और एक बात बताऊं, अभी मैंने जो हदीस पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे हसन को, हुसैन को, हजरत अली को, हजरत फातिमा को अपनी चादर में ले लिया, ये हदीस हमारे शिया भाइयों के यहां बड़ी मकबूल है और उनके यहां जब तक इस हदीस को न पढ़ा जाए कोई शादी कंप्लीट नहीं है। उनके यहां शादी कार्ड में लिखा रहता है हदीस किस्सा, इसको हदीस किस्सा बोला जाता है। लेकिन आप एक अजीब बात देखिए कि इस हदीस को रिवायत करने वाली अम्मा आयशा, गोया शिया हजरत का जो ये ताना है कि अहले बैत से नऊज़ुबिल्ला नऊज़ुबिल्ला हजरत आयशा को अदावत थी, बुग्ज था, अल्लाह झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत, उनके इस इल्जाम की तर्दीद हो जाती है इस हदीस पाक से कि खुद हजरत आयशा रिवायत पर फरमा रही है कि नबी ने अपने दामाद, अपनी बेटी और अपने नवासों को अपने अहले बैत में शामिल किया। इस हदीस को रिवायत करने वाली कोई और नहीं, अम्मा आयशा है। पता चला कि सहाबा और अहले बैत के बीच में दुश्मनी की जो दास्तानें बयान की जाती है सब फर्जी है। ये लोग आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े ईमानदार लोग थे, हम जैसे बेईमान लोग उनके दिलों का हाल नहीं समझते। अरे सोचो कि 1400 साल पहले की उन मुकद्दस हस्तियों को आज अपने जमाने के हालात से हम जोड़ते हैं। आज हजरत अमीर माविया का नाम लिया जाता है तो ऐसे बयान किया जाता है जैसे आज के जमाने का कोई सियासी नेता है, नऊज़ुबिल्लाह। आज के जमाने की पॉलिटिक्स और आज के जमाने की सियासत से सहाबे किराम को जोड़ा जाता है। मेरे भाइयों, इतना आसान मामला नहीं है। ये सहाबा हैं, इनके ऊपर अल्लाह की मुहर लगी रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू। इनके जैसा ईमान लाएंगे तब हिदायत मिलेगी। कुरान कहता है फई नामनू बिमिस्लि मा अमनतुम बिही फ़क़त, इनके जैसा ईमान लाओ तब हिदायत मिलेगी। ये सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा एजाज दिया है कि हमें ईमान तो लाना है, इनके जैसा ईमान लाना। आज सहाबा को गाली देते, आज सहाबा को लानतान करते लोग। अच्छा, पहाड़ को कोई तौल सकता है क्या? कोई तौल नहीं सकता, पहाड़ का कोई वजन नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, क्या लोगों सुनो, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे किसी सहाबी को कभी बुरा भला न कहना, मेरे किसी सहाबी को गाली न देना, मेरे किसी सहाबी पर लान तान न करना। क्यों? पलवन्ना अहदकुम अनफक मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलग मुत्तअहदिहिम वला नबी। अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, तो मेरे सहाबा ने एक मुट्ठी अल्लाह की राह में जो सदका किया है ना, उसका मुकाबला नहीं कर। हमारी एक सहाबा की एक मुट्ठी अनाज उन्होंने जो अल्लाह की राह में सदका किया, हम पहाड़ के बराबर सदका कर दे, हम बराबर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सहाबा का मकाम है। तो अहले बैत में और सहाबा के बीच में कोई अदावत नहीं थी इस हदीस से वजाहत। अब आइए एक और हदीस आपके सामने पेश कर देता हूं, सही मुस्लिम किताब फजाइल सहाबा, हदीस के रावी हजरत ज़ैद इब्न अरकम है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी मक्का और मदीना के बीच में एक मकाम तक खुम नाम था और वहां पर एक तालाब भी था, इसलिए उसको गदीर खुम भी कहा जाता। तो अल्लाह के नबी मक्का और मदीना के बीच में खुम नाम के एक मकाम पर ठहरे हुए थे। आपने खड़े होकर खुतबा दिया, खुतबे में आपने अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना बयान की। उसके बाद आपने सहाबा को नसीहत की, डराया अल्लाह के अजाब के बारे में, कयामत के बारे में डराया, समझाया। उसके बाद आपने फरमाया कि ऐ लोगो, इन्नमा आना बशर, मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं। हो सकता है कि बहुत जल्द अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास मौत का परवाना लेकर चला आए और मुझे उस फरिश्ते की दावत पर लब्बैक कहना पड़े, यानी मुझे भी मौत आ जाए, मेरा भी इंतकाल हो जाए। तो ऐ मेरे सहाबा, वो इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दो भारी चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है कुरान मजीद। फीहिल हुदा वन नूर, इस कुरान के अंदर तुम्हारी हिदायत है, इस कुरान के अंदर तुम्हारे लिए रोशनी है। فخذو بہ واستمسکو بہ, اس قرآن کو پکڑ لو اور مضبوطی سے تھام لو. واہل بیتی, اور میں اپنے اہل بیت کو بھی تمہارے بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. آپ نے تین بار فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں, اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں, اللہ سے ڈرنے کی تلقین. آپ نے یہ خطبہ ختم کیا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی نے قرآن کا نام لیا, حدیث کا نام نہیں لیا. اس حدیث میں تو آپ نے حدیث کا نام نہیں لیا, لیکن مستدرک حاکم کی ایک دوسری روایت جو صحیح ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے, میرا طریقہ میری حدیث. لہذا جیسے قرآن کی کسی ایک آیت کو پکڑ کے اسی کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا, پورے قرآن کو سامنے رکھنا ضروری ہے, ایسے ہی نبی کی کسی ایک حدیث کو بنیاد بنا کے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس میں صرف قرآن کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے لہذا حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط فہمی نہ پالی جائے, قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی ضروری ہے. تو حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت زید ابن ارقم سے حسین نام کے ایک تابعی نے جو حدیث روایت کر رہے ہیں, انہوں نے پوچھا کہ اے زید ابن ارقم, یہ بتائیے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا, ارے نہیں نہیں, نبی کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں, وہ تو آلریڈی شامل ہیں, لیکن اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے, جو صدقہ کا مال نہیں ایکسپٹ کر سکتے, جو زکات کی رقم ایکسپٹ نہیں کر سکتے. اب اللہ کے نبی کے گھرانے میں یہ کون کون لوگ ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ آل علی ہیں, آل عقیل ہیں, آل جعفر ہیں, آل عباس. حضرت علی کا پورا خاندان ہے, حضرت عقیل کا پورا خاندان ہے, حضرت عباس جو نبی کے چچا ہیں ان کا پورا خاندان ہے, اور حضرت جعفر جو نبی کے چچا ہیں ان کا پورا خاندان ہے. ان چاروں کی پوری فیملی یہ اہل بیت میں شامل ہے, ان کے اوپر صدقہ حرام ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث سے کلیئر ہو. تو ہماری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل ہیں, اہل بیت میں اللہ کے رسول کے داماد حضرت علی مرتضیٰ, آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا, اور آپ کے نواسے سیدنا حسن اور حسین شامل. اور اہل بیت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام. اب سوال یہ ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں تو ان کی شہادت کے نام پر ہم لوگ تعزیہ کیوں نہیں نکلتے؟ ان کے نام کا ماتم ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی شہادت پر ہم کوئی جلسہ کیوں نہیں کرواتے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں خوشی اور غم منانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. نو ڈاؤٹ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک انتہائی دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے, اور جو لوگ بھی اس شہادت کے ذمہ دار تھے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں اور برستی رہیں. لیکن اس شہادت کا غم منانے کے لیے ہمیں اپنے نبی کے پاس جانا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کسی کی وفات پر کیسے غم منایا. بخاری کے الفاظ ہیں, ہمارے نبی کا اپنا بیٹا ابراہیم کا انتقال, نبی کے اکلوتے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا, بیٹے کی لاش اللہ کے نبی اپنی گود میں اپنے ہاتھوں میں لیے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عباد. اے میرے صحابہ, بیٹے کے مرنے پر اگر باپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو باپ کیسا؟ یہ تو رحمت کی نشانی, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جو رحمت کا مادہ رکھا ہے, جو رحمت کا جذبہ رکھا ہے, یہ اس کا اظہار ہے. یہ ایک بیٹے کی وفات پر ایک باپ کا غم ہے جو آنسو کی شکل میں ہے. اس کے بعد ہمارے نبی نے جو جملہ کہا ہے وہ آج حسین کے نام پہ تماشا کرنے والوں کے منہ پر تھپڑ ہے. وہ آج فاطمہ کے لال کا نام لے لے کر بازاروں اور مارکیٹوں میں شور کرنے والوں کے منہ پر تماشا ہے. وہ غم حسین کے نام پر حسین کے نانا کے دین کا مذاق اڑانے والوں کے منہ پر زوردار تھپڑ ہے. میرے نبی کے زبان سے اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع پر جو جملہ نکل رہا ہے, میرے بھائیو, ہم سب کے لیے وہ جملہ ایک مثال ہے. اگر ہم میں سے کسی کا ایک لوتا بیٹا دنیا سے چلا جائے تو اس کے دل کا عالم ہم سمجھ سکتے ہیں. نبی کا ایک لوتا بیٹا ہے, نبی کا ایک لوتا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, نبی کے دل کو صدمہ پہنچائے, نبی کے دل کو ٹھیس پہنچیے, لیکن نبی کی زبان پر جملہ کیا ہے؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى رب. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, دل غمگین ہے, مگر زبان سے کوئی ایسی بات ہم نہیں کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے. اے ابراہیم, تیرے جانے سے ہم دکھی ہیں, تیرے جانے کا صدمہ ہے, لیکن محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس سے میرا رب ناراض ہو. حسین کی شہادت کا غم ہمیں بھی, مگر اگر آج ہم نے حسین کے نام پر ایک تعزیہ نکالا تو ہمیں امیر حمزہ کے نام کا بھی ایک تعزیہ نکالنا پڑے گا, ہمیں ایک محرم کو عمر فاروق کے نام کا بھی ایک تعزیہ نکالنا پڑے گا, ہمیں 18 ذوالحجہ کو عثمان غنی کے نام کا بھی ایک تعزیہ نکالنا پڑے گا. کس کس کا تعزیہ نکالیں گے, کس کس کا غم منائیں گے, کس کس مہینے میں ہم لوگ شادیاں نہیں کریں گے, کس کس مہینے میں ہم گوشت نہیں کھائیں گے, کس کس دن ہم لوگ جھاڑو نہیں لگائیں گے. کیا کیا ہو رہا ہے غم کے نام پر آج کل, کیا کیا ہو رہا ہے؟ تماشے مارے جا رہے ہیں, کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں, بلیڈ سے سینہ چاک کیا جا رہا ہے. یہ نبی کی تعلیم ہے؟ ارے اسلام چھوڑو, یہ تمام کام انسانیت کے خلاف ہے. ایک سیدھا سادہ انسان, کسی بھی دھرم کا ماننے والا, کسی بھی مذہب کا ماننے والا, وہ دیکھ کے شرمائے گا کہ کیا یہ مذہب ہو سکتا ہے, یہ کوئی دین ہو سکتا ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک حسن و حسین کی بات ہے میرے بھائیوں, یہ نبی کے دو پھول ہیں. اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ بخاری کی وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا. اللہ کے نبی حضرت اسامہ ابن زید کو اور حضرت حسن کو, یہ دونوں بچے ہیں, اللہ کے نبی دونوں کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اللہم انی احبہما واحبہما. اے اللہ, میں اپنے ان بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان سے محبت. یہ حسین ہیں, بخاری کی روایت ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو گودی میں لے کے کھلا رہے ہیں اور کہتے ہیں, علی مرتضیٰ کے سامنے کہتے ہیں بے ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بے علی. اے علی, میرے ماں باپ اس بیٹے پر قربان ہو جائیں, نبی کا یہ نواسا نبی کے جیسا دکھتا ہے, علی کے جیسا نہیں. اور بخاری کی روایت ہے, جب سیدنا حسین کا سر شہادت کے بعد ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ چھڑی سے کمبخت کوریدنے لگا, وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کوریدنے لگا. صحابی رسول حضرت انس بن مالک وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بڑے دردناک انداز میں کہا کہ اے ابن زیاد, تجھے پتا ہے یہ وہ سر ہے, یہ وہ نواسا ہے کہ جو اللہ کے رسول سے بڑا ملتا جلتا ہے, اس کا چہرہ نبی سے بڑا ملتا جلتا. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام سے ارقبوا محمدن فی بیتہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ, اے لوگو محمد کے گھرانے والوں کا خیال کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے نبی کے اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. لیکن جن کے بارے میں ثبوت نہیں ملتا کہ ان کا قتل حسین میں کوئی ہاتھ تھا, آج ان کا نام لے لے کر ہم لعنت کریں, ہم امیر معاویہ کے اوپر لعنت کریں, ہم حضرت مغیرہ ابن شعبہ پر لعنت کریں, ہم عثمان غنی پر لعنت کریں, ہم ابو بکر و عمر پر لعنت کریں, تو ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک یزید بن معاویہ کی بات ہے, یزید بن معاویہ کے بارے میں بھی اگر انصاف سے اگر جائزہ لیا, کیونکہ یہ بڑا جذباتی مسئلہ ہے, شہادت حسین کا مسئلہ یہ سیدھے ہمارے جذبات سے اس کا تعلق ہے, تو اس لیے اس میں ہاتھ لگانا سمجھو کہ بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے. لیکن اگر یزید بن معاویہ کے بارے میں بھی اگر انصاف سے تعصب کا چشمہ اتار کے اگر انصاف سے جائزہ لیا جائے تو شہادت حسین میں ان کا کوئی رول نظر نہیں آتا. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قتل کرنے والوں سے انتقام نہیں لیا, انہوں نے شہید کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیا, یہ ایک ان کے اوپر ایک جو ہے ان کے خلاف ایک کیس بن سکتا ہے. لیکن شہادت حسین میں ان کا کوئی ہاتھ ہونا یا اس شہادت پر ان کا راضی ہونا تاریخ کی کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے. اور خاص طور سے جب بخاری شریف کی وہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قسطنطنیہ کے تمام فوجیوں کو آپ نے مغفور لہم کہا ہے, اور تاریخ کی یہ ایک حقیقت ہے کہ بالاتفاق اس امیر کے لشکر یزید ابن معاویہ تھے, تو ہمیں ان کے بارے میں بھی اپنی زبان کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. آج جس طریقے کی زبان ان کے بارے میں بڑے بڑے مولویوں کی زبان سے ان کے بارے میں جیسے جیسے جملے سننے کو آتے ہیں, اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے, اللہ ہمیں یہ سمجھ دے کہ یہ ہستیاں صحابہ کرام کے دور سے ان کا تعلق. اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کی لڑائی لڑنے کے لیے گئے تھے تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, اس لڑائی میں ان کو ساتھ دینا چاہیے. آج کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں کہتا ہوں اسلام کبھی مردہ نہیں ہوا, اسلام کربلا کے پہلے بھی زندہ تھا, کربلا کے بعد بھی زندہ تھا, اور آج بھی زندہ, اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے. یہ اسلام کی توہین ہے کہ ہم کہیں کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا. یہ کوئی حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی, یہ سراسر ایک ظلم تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام پیشکش کو ٹھکرا کر ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا, اور ان کے گھرانے والوں کے سامنے ان کو اور ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا. تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس کو حق اور باطل کا ایک مارکا قرار دینا یہ بہت بڑا سفید جھوٹ ہے. اگر یہ حق اور باطل کی لڑائی ہوتی تو ایسے ایسے صحابہ اس وقت موجود تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی کا ساتھ دیا تھا, جنہوں نے نبی کے ساتھ بیعت الرضوان کی تھی, پیڑ کے نیچے بیعت لی تھی. صحابہ کرام حق کے لیے اپنی جان لٹا سکتے تھے, حسین اکیلے نہ ہوتے, حسین صرف 72 کے ساتھ نہ ہوتے. اگر یہ حق اور باطل کی لڑائی ہوتی تو 7200 ان کے ساتھ ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی طرف نکلنا یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی, انہوں نے اہل کوفہ کی بدنیتی ان کی بے وفائی کا انہوں نے صحیح اندازہ نہیں لگایا. اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ یہ قدم نہ اٹھاتے, اور اسی لیے تمام بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان کو ان کے اس قدم سے روکا. میرے بھائیوں آج کا وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے, کبھی موقع ملا تو واقعہ کربلا کے حقائق بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باطل کو سمجھنے اور باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے, اپنے نبی کے تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی لان تان کرنے کے معاملے میں ہمیں اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس مہینے کو آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے غم کا مہینہ بنا دیا, اس مہینے کو تماشوں کا مہینہ بنا دیا. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرما, اے اللہ انہیں اپنے نبی کا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ انہیں محبت اہل بیت کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر ہمیں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.